السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثلا حیاۃ الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح وكان الله علی کل شیء مقتدرا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. ویوم نسیر الجبال وتر الارض بارزۃ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف کا مطالعہ کر رہے ہیں. الحمدللہ پانچ رکوع تک کا مطالعہ مکمل ہوا اور چھٹے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 45 سے. اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی عارضی وقتی فانی چند روزہ زندگی کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایسے ہے کہ کما ان انزل اللہ من السماء، جیسے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس بارش کا نتیجہ کیا ہے؟ اس سے نباتات اگاتے ہیں اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، یعنی فصل پیدا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے، اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ یہ فصل پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ہوا اسے اڑائی پھرتی ہے. فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کہ مٹی اور پانی کے ملاپ سے انسان کو اللہ نے پیدا فرما دیا. جب وہ پورا جوان ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنی جوانی کی اکڑ میں آ کر اکڑنا شروع کرتا ہے، تکبر کا اظہار بھی کر دیتا ہے، لیکن بڑھاپا آیا تو دو ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر بیچارہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ کیفیت بھی آتی. موت آتی ہے تو مٹی کے اندر شامل ہو جاتا ہے، مٹی سے آیا تھا مٹی میں چلا گیا. تو فرمایا کہ جیسے بارش برسی، نباتات اگائیں، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، ایسے ہی تمہارا معاملہ نطفے اور مٹی کے ملاپ سے تمہاری پیدائش، تمہاری تخلیق تو ہو گئی، مگر بالآخر اسی مٹی میں جانا ہے. فرق کیا ہے؟ جس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ستنگے کو دیکھ کر کہ اے کاش میں تیری طرح ہوتا کہ جو جل کر ختم ہو جاتا مگر اس سے حساب کتاب نہ ہوتا. مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو موت آئے گی مگر اس کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا پڑے گا. ذرا غور کیجئے، سیدنا ابوبکر صدیق وہ کہ ہمارے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ کیجئے گا، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی اور اللہ کے رسول سے خود کسی نے کوئی بات سنی ہو تو اس بات پر ایمان رکھنا لازم اور واجب ہے. تو اپنے جنت کے داخلے پر ایمان کا ہونا سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے لازم تھا، جن کو بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. مگر اس سب کے باوجود عالم کیا ہے، کاش میں ایک تنکا ہوتا جو جل کر ختم ہو جاتا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا کہ جو مر جاتا مگر اس سے حساب کتاب نہ ہوتا. جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں ان کا فکر آخرت کا عالم ایسا ہے، جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت سنی، ان کا فکر آخرت کا عالم یہ ہے. ہم کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے؟ ہمارے کرتوت کیسے؟ ہماری زندگی کا رخ کیا ہے؟ اور ہمیں فکر کتنی آخرت کی، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس زندگی کو سامنے رکھ کر آج عمل کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 46 میں دنیاوی مال و اسباب اور اولاد کی حقیقت کو کھول دیا گیا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک بہتر بھی ہیں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں آرزو اور امید رکھنے کے اعتبار سے. مال بھی دیے، بیٹے بھی دیے، یہ دنیا کی محبتوں کی دو بڑی بڑی علامات ہیں. اولاد سے اور مال سے محبت ہو ہی جاتی ہے انسان کو، مگر مراد پوری دنیا کے مال و اسباب کی محبت ہے. تو یہ دنیا میں تمہیں سب کچھ دیا گیا کاہے کے لیے؟ اس کی زینت کو بنا کر. مراد ہے کہ زندگی بسر کر لو. مال کی حاجت بھی ہے معاملات زندگی چلانے کے لیے, اولاد کی بھی ضرورت ہے معاملات زندگی کو چلانے کے لیے, مگر یاد رکھنا یہ دنیا کی زینت ہے وقتی اور عارضی اور فانی اور چند روزہ. اس کو مقصود نہ بنا لینا. کام آنے والی شے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں وہ نیکیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور تمنا رکھنے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. تو اس مال اور اسباب کو قرآن فتنہ بھی قرار دیتا ہے, اولاد کو بھی فتنہ قرار دیتا ہے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں, آزمائش کا ذریعہ ہیں. انہی کی محبت میں ڈوب کر انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے, اور ان کو ذریعہ سمجھے دنیا کے معاملات کو چلانے کا اور رب کے احکام کے مطابق ان کو استعمال کرے تو یہی چیزیں اس کے لیے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ثواب کا باعث بھی بن سکتی ہیں. حلال سے کمانا, جائز مقامات پر خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا, اولاد کی تربیت ان خطوط پر ہو کہ جو دین کا تقاضا ہے, جو دین نے رہنمائی عطا فرمائی ہے, تو یہی اولاد صدقہ جاریہ بن سکتی ہے, یہی مال اجر و ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے. مگر مطلق اس مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا اس اعتبار سے کہ اس کو دے کر, یہ دنیا تمہیں دے کر اللہ نے امتحان میں ڈالا. اگر مقصد زندگی سامنے رہے گا تو ان چیزوں کو تم صحیح طور پر استعمال کر کے آخرت کے لیے ثواب کا اور اللہ کی رحمت کی امید کا ذریعہ بنا سکتے ہو. آگے فرمایا کہ ہم پہاڑ چلا دیں گے اس زمین قیامت کے دن, اور زمین کو صاف چٹیل میدان تم دیکھو گے, سب کو جمع کر لیں گے, کوئی ایک باقی نہیں رہے گا. یہ ہے اصل حقیقت. یہ زمین جو سجائی گئی وقتی عارضی فانی چند روزہ ہے, جس کی جائیدادوں پر, جس کے اثاثوں پر, جس کے ایسٹس پر, جس کی چمک دمک پر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے, یہ ساری زمین چٹیل میدان کر دی جائے گی روز قیامت. فرمایا سب کے سب صفے باندھے پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے, اور اللہ فرمائے گا کہ تم سب آگے ہمارے پاس جیسے اول مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. سارے انسانوں کو ایک وقت میں اللہ نے پیدا کیا, جس کو عالم اروا بھی کہہ دیا جاتا ہے, کہ جہاں سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا اپنے رب ہونے کا. سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں اس کی تفصیل آتی ہے. دنیا میں ایک بات دیگر آتے چلے گئے, ہمارے پرداد آ گئے, پھر دادا آ گئے, پھر والد آ گئے, پھر ہم آ گئے, ہماری اولاد آ گئی, کچھ کی اولاد کی اولاد آ گئی, یکے بعد دیگرے, مگر کل قیامت کے دن سب کو یکبار کی اللہ کھڑا فرمائے گا, جیسے کہ اللہ نے ایک مرتبہ عہد الس کے موقع پر, یعنی جس وقت اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا اس موقع پر سب کو پیدا فرمایا تھا. فرمایا کہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے کوئی وعدہ مقرر نہیں کیا, تم بھلا بیٹھے تھے قیامت کو, دوبارہ پیدا ہونے کو تمہارا یقین نہیں تھا اس بات پر, لو آج تمہاری آنکھیں کھلی ہیں, تمہارے سامنے حقیقت موجود ہے. فرمایا آیت نمبر 49 میں وبوضع الکتاب, اور کتاب پیش کر دی جائے گی. کون سی؟ اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا, ہمارا سب کچھ لکھا ہوا پیش کر دیا جائے گا. فتور المجرمین مشفقین مما فی, بس مجرموں کو دیکھو گے کہ اس سے ڈر رہے ہوں گے. ویقولون, اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے ہماری شامت, یہ کتاب کیسی کتاب ہے, یہ اعمال نامہ کیسا اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ کسی چھوٹی بات کو اس نے چھوڑا, نہ کسی بڑی بات کو اس نے چھوڑا, مگر یہ کہ اس کا احاطہ کر لیا ہے, اس کا شمار کر لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور پالیں گے وہ سب کچھ موجود جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا. اللہ یقیناً کسی پر ظلم فرمانے والا نہیں. یہ بندے جو اپنے لیے خود معاملہ آخرت کا بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, درپے ہو جاتے ہیں اس کے, تو کوئی عمل چھوٹا یا بڑا وہ ان ریکارڈڈ نہیں ہوگا, ہر شے ریکارڈ پر ہوگی. اور قرآن میں تو بار بار آتا ہے تمہارے دلوں میں جو نیت ارادے ہیں وہ بھی پیش ہوں گے, تمہاری زبان پر آنے والا ایک ایک لفظ اور قول وہ بھی پیش ہوگا, تمہارے وجود سے صادر ہونے والا ایک ایک عمل وہ بھی پیش ہوگا, حتیٰ کہ تمہارے اعضائے جسمانی سے آنکھ کان وغیرہ جو کچھ صادر ہوا, یا آنکھ نے جو کچھ دیکھا, کان نے جو کچھ سنا, وہ سب کچھ بھی پیش کر دیا جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. آج کی دنیا میں ان باتوں کو سمجھنا آسان ہے, موبائل فون پر بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، چھوٹا سا کیمرہ لگا کر بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، برسوں اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، کہاں کہاں چھپ چھپ کے کس کس کی کیا کیا ریکارڈنگ کر لی جاتی ہے۔ انسان اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ریکارڈ نہ کر لے، کوئی تصویر نہ کھینچ لے، کوئی ویڈیو نہ بنا لے، کوئی ایم پی 3 پہ ریکارڈ نہ کر لے، کوئی ایم پی 4 پہ ریکارڈ نہ کر لے، ڈرتے ہیں نا لوگ، مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ معاکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے بھی اس کے زیادہ قریب، فانی قریب، میں تو انسان کے قریب ہوں، سنتا ہے دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ایک ایک نیت ارادے قول عمل کو خود جانتا ہے۔ یہ لکھوانے کا معاملہ اس لیے کہ کل کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے تو پیش کر دیا جائے گا، یہ تمہارا معاملہ، اللہ کو لکھوانے کی حاجت نہیں، اللہ از خود جانتا ہے بندے جو کچھ عمل کر رہے ہیں۔ فرمائے کہ ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد ساتویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور آیت نمبر 50 میں سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا مختصراً، اور یہاں ایک نئی بات آئی ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اعجاز بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، باتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے مگر ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو بھی عطا کر دیا جاتا ہے تاکہ تازگی بھی رہے اور پچھلے موضوعات دہرائے بھی جاتے رہے۔ فرمائیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربه، وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ یہ واحد مقام ہے جہاں قرآن یہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ بعض مرتبہ مغالطہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حکم تو دیا جا رہا تھا فرشتوں کو، یہ تھا بڑا عبادت گزار، کہیں اوپر پہنچا ہوا تھا، یہ بھی اس حکم کا مصداق مانا گیا، مگر قرآن وعدے کر رہا ہے اس مقام پر کہ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح دونوں صلاحیت دی، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی۔ ہاں فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورۃ تحریم 28 پارے میں اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ فرشتوں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ یہ تو فرشتوں کی شان، لیکن یہ جنات میں سے تھا، کان من الجن، جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربه، بس وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ تو یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک ہی آیت میں یہ واقعے کا بیان اس مقام پر ہے۔ 7 مرتبہ قرآن میں تفصیل اس واقعے کی آتی ہے، یہ واحد مقام سورہ کہف کی آیت نمبر 50 جہاں بتا دیا گیا کہ جنات میں سے تھا وہ شیطان جس کا نام تھا عزازیل، تھا بڑا عبادت گزار مگر اس موقع پر اللہ کا حکم ٹال کر اور شیطنت اور اکڑ پر آ کر وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی ہے کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارتے ہو ان کا اللہ کی سلطنت میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور روز قیامت ایسے جھوٹے معبود بھی اپنے پکارنے والوں کی نفی کر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مجرم آگ کو دیکھیں گے تو جان لیں گے وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجیدوا عنہا مصرفا، اور اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد 8 رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقین ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے مثالیں بیان فرمائی۔ مراد کیا ہے؟ مثالوں سے باتوں کو سمجھایا گیا مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں، تاکہ لوگوں کے لیے ان باتوں کو سمجھنا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ فرمائے کہ پچھلے لوگوں کا معاملہ بھی یہ رہا اور آج کے موجودہ جس سے قرآن نازل ہو رہا ہے، نافرمانوں کا رویہ یہ ہے کہ ہدایت تو آ گئی مگر کیا ہوا کہ لوگ اللہ رب العالمین کے رسولوں کی دعوت کے انکار پر اڑے رہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر آ گیا۔ یہ بات بار بار قرآن بیان کرتا ہے ہماری بھی عبرت کے لیے کہ جو پیغمبر کی دعوت کو رد کر دے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام، اس کی طرف سے آئے ہوئے حق کو رد کر دے تو دیکھ لو پچھلے لوگوں کا انجام بھی کیا ہوا، وہ تمہارے سامنے ہے۔ فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم تو رسول بھیجتے ہیں خوشخبری سنانے والے بنا کر اور انذار یعنی خبردار کرنے والے بنا کر. یہ پیغمبروں کا بنیادی کام تھا، جو لوگ اللہ کی اطاعت قبول کر لیں ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی اور اللہ کی رضا کی، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت حق کو قبول نہ کریں جو پیغمبر پیش کرتے ہیں، ان کے لیے انذار اور ڈراوا ہے اللہ کے عذاب کا. فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُّ، اور جھگڑا کرتے ناحق باتوں کے ساتھ کفار تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کی بات کو پھسلا دیں، اس کو ناکام کر دیں. واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کو جس سے انہیں ڈرایا گیا ایک مذاق بنا لیا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو یہ بیان ہوا جو آج مسلم معاشروں میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کافر لوگ باطل کی باتوں کو لے کر بحث مباحثہ کرتے ہیں تاکہ حق کی بات کو غلط ثابت کر دے، کمتر ثابت کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بناتے، اور اللہ تعالیٰ نے جس عذاب یا عذابوں سے ڈرایا ہے اس کو مذاق ٹھہراتے. تو باطل کی باتیں لے کر، غلط باتوں کو لے کر حق کی بات کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرنا، آج مسلمان معاشرہ ہے مگر اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے مسلمان دانشور ہیں، سو کال سیکولر دانشور. ایک ہمارا وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو قرآن کو اپنی عقل کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہے، سنت رسول کی روشنی میں سمجھنا نہیں چاہتا. ایک وہ طبقہ ہے جو سیکولر مائنڈڈ ہے، مغربی فلسفے سے مرعوبیت کا شکار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، مغرب سے جو کچھ آ رہا ہے وہ الحق ہے، اس کو ہم قرآن سے نکال کے دکھا دیں کسی طرح. یعنی بجائے اس کی کہ ہم قرآن کے تابع ہوں، نہیں، پہلے اپنے بیرونی آقاؤں سے کچھ لیا جائے اور قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہے باطل پرستی کے فریب جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے. پھر وہ لوگ کہ جو قرآن حکیم کی اپنی عقل سے تفسیر کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، سنت رسول کو ایک طرف رکھتے ہوئے، صحابہ کی زندگیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں بخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین دور میرا دور ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین. ان تین ادوار کو اس امت کے بہترین ادوار قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مگر آج ایسے ایسے دانشور میں ملیں گے خاص طور پر میڈیا پر کہ جو اس پوری امت کی 1400 برس کی اس چین کو ایک طرف رکھ کر کہیں گے صاحب قرآن تو یہ ہے، ہم آپ کو بتا رہے قرآن تو یہ کہتا ہے. تو آج گڈمٹ کیا جا رہا ہے حق و باطل کو، اور معاذ اللہ باطل کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے حق کو مٹانے کی، دبانے کی کوشش کی جا رہی. سادہ الفاظ میں بات کریں تو مغرب سے مرغوب ہو کر پردے کا مذاق اڑانا، مغرب سے مرغوب ہو کر داڑھی کا مذاق اڑانا. کیا ایک عیسائی نن جو ہوتی، اگر آپ اس لفظ کو سمجھتے ہو، ایک نن جو پادریوں کے ساتھ ہوتی ہے کرسچن کے اس میں چرچ وغیرہ میں، وہ نن اسکارف کیوں پہنتی، وہ پورا جسم کیوں چھپاتی، گو کہ ہمارے دین میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے، نامحرم کے سامنے خاتون کو چہرہ بھی چھپانا ہے. اس تفصیل کو چھوڑ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو عیسائی نن ہوتی ہے عیسائیوں میں، جن کو آج ہمارے حکمران بھی اور ہمارے معاشرے کے لوگ بھی اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے، وہ نن اپنا جسم کیوں ڈھاپتی، وہ اپنے سر کو کیوں ڈھاپتی؟ کیونکہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو عورت اپنے سر کو نہ ڈھاپے اس کے سر کے بالوں کو اڑا دیا جائے، اس کو گنجا کر دیا جائے. ہر ہیئر شوڈ بی شیوڈ آف، بائبل کے الفاظ ہیں، انجیل کے الفاظ. اور ان کے ہاں اس نن کا کیا مقام ہے، وہ سمجھتی ہے، عیسائیت سمجھتی ہے یہ مقدس عورت ہے. اور اس سے دو آگے کے جملے بھی وہ کہتے ہیں جو کہ کفریہ جملے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، اتنا بلند مقام ہے اس نن کا عیسائیت میں جو چہرے کو تو نہیں لیکن سر کو ڈھانپتی ہے اور پورا لباس پہنتی. اب ایک مسلمان عورت یہ کرے تو وہ دقیانوس قرار پاتی، وہ آرتھوڈاکس قرار پاتی، وہ انتہا پسند قرار پاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان داڑھی رکھے وہ دہشت گرد قرار پاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. آج داڑھی والوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو چڑھاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کائنات میں خوبصورت ترین چہرہ کس کا ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج مسلمان کو ان کا چہرہ پسند نہیں. کیا جواب دیں گے کل اللہ کے رسول کو اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ اے میرے امتی کیا تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ اور آج مغرب مذاق اڑا رہے تو ہم نے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. کیا عیسائیوں میں داڑھی نہیں ہوتی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام کی داڑھی تھی کہ نہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی داڑھی تھی کہ نہیں؟ آج کے کچھ پادری ان کے ان کی بھی داڑھیاں موجود. وہ تیری جونس بدبخت جس سے قرآن کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی اس کی بھی تھوڑی بہت داڑھی. مسلمان رکھے تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے. کیا ایک سکھ کی داڑھی نہیں ہوتی؟ وہ تو خنجر بھی لے کے گھومتا ہے اور پٹکا بھی باندھ کے گھومتا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ, کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ کہتے ہیں اس کو. ہی از ویری پریکٹسنگ سکھ. تو مسلمان رکھے تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہو گیا, وہ بنیاد پرست ہو گیا, وہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا, وہ انتہا پسند ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہندو جوگیوں کی داڑیاں نہیں ہوتی, یہودیوں کی داڑیاں نہیں ہوتی. جو پریکٹسنگ یہودی ہوتے ہیں, باعمل یہودی ہوتا اپنے مذہب کے اوپر, اس سے بھی تو داڑھی رکھی ہوتی. تو مسلمان ہی کی داڑھی زیر بحث کیوں آتی؟ عجیب سی بات. اور یہ کہنے والے کون؟ مسلمان. مسلمان معاشرے میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. تو باطل پرستی کی باتیں لے کر حق کو دبانے مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پردے کی آیات قرآن میں مذاق اڑاتے ہیں لوگ. اطاعت رسول کا حکم قرآن میں ہے, مذاق اڑاتا ہے مسلمان معاشرہ. سارے نہیں, سارے نہیں معاذ اللہ, چند دانشور سیکولر مائنڈیڈ لوگ, مغرب کے پروردہ, مغرب نے جن کو پال پوس کر بڑا کیا, جن کے دماغوں کے اندر برین اسٹارمنگ جس مغرب نے کی, ان کے زیر اثر مسلمان یہ کام کر رہے ہیں. آج اپنے ایمان کی ان کو خیر منانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا اس کو مذاق بنا لی. وہی بات جو پہلے بھی آتی رہی کہ صاحب کراچی والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا. اب جو کچھ ہم پر بیت رہا ہے اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ باقی ہے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. سڑکیں جل رہی ہوں, ٹائر جل رہے ہوں, آگ اور دھواں بلند ہو رہا ہو, 3 دن میں 70 لاشیں گر جاتی ہوں, مسلمان مسلمان کا گلا کاٹتا ہو, زبان ایسی گندی ان حکمرانوں کی, سیاست دانوں کی بغیرت ہے, جن کو شرم نہیں آتی, زبان اتنی گندی کہ ایک فیملی بیٹھ کر ان کی بات سن بھی نہیں سکتی. یہ کیا ہے؟ کیسے ظالم جابر ہم پر مسلط ہیں, کیسے بغیرت ہم پر مسلط ہیں, جن کی زبان ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سن نہیں سکتے. آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہی تو مسلط ہے ہم پر. حدیث میں آتا ہے جب قوم ناپتول میں کمی کرے اللہ ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیتا ہے. تو بہرحال کہہ یہ رہا تھا آیت کے ذیل میں کہ اللہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا. یہ جو ناردرن ایریاز میں آ گیا زلزلہ, یہ آ گیا اندرون سندھ میں یا پنجاب میں سیلاب, تو بھائی کراچی والے تو زیادہ گناہ گار ہیں, ان پر کیوں نہیں آتا؟ اسلام آباد والوں پر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں ہم لوگ. 2.25 کروڑ کی آبادی ہے, ڈینسلی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہمارا. اللہ اپنے زبان میں رکھ کے ایک جھٹکا دے دے, کیا سے کیا نہ ہو جائے. یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ کرم فرماتا ہے, مہلت دیتا ہے, بچا لیتا ہے. اور یاد ہو کہتے ہیں ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفصیل ہو گئی آیت نمبر 56 تھی. باطل کی باتیں لے کر حق کو دبانے مٹانے کی کوشش, اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا, اور اللہ نے جن عذابوں سے ڈرایا ان عذابوں کو مذاق بنا دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگلی آیت بھی توجہ سے سنیے. فرمایا ومن اولم ممن ذکر بآیات ربہ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر کی گئی, نصیحت کی گئی, فاعرض عنہا, وہ اس سے نکل بھاگا, چھوڑ دیا اس نے اللہ کے کلام کو, اللہ کی آیات کو. وہ نسیہ ما قدمت یدا, اور جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی وہ اس کو بھول گیا. فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے جو اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی نہیں بوجھ پیدا کر دیا ہے. کیا بات آ رہی ہے؟ تو اولاً کفار کے لیے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے مگر وہ اعراض کرے, اور جو چاہے کرے, کرتا پھرے, بھول جائے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ سزا بیان کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا, ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے، اب یہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا، ان کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آئی، سن نہیں سکیں۔ اس پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا اور ہم نے کہا کہ اللہ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی اس ملک میں، اور بابا قوم نے محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا ہمیں اسلام کی صحیح تصویر انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل جائے گا اگر ایک خطہ زمین ہمیں مل جائے۔ کہا وہ کتاب، کہا وہ سنت، کہا وہ دین، کہا وہ اللہ کے احکامات۔ آج تو عظیم اکثریت کا حال مسلمانوں کا یہ ہے، قرآن کھولتے نہیں، اب کھل جائے گا، شعبان میں حفاظ نے کھول لیا، رمضان میں ہم کھول لیں گے، بس یہ رہ گیا قرآن کا استعمال۔ اور اللہ کی ہدایت جو 6236 آیات میں موجود، اللہ کے احکامات جو موجود، ہم میں سے کتنے میرے بھائی معذرت کے ساتھ کہ جو باقاعدہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوں، ترجمہ تفاسیر علماء نے میرے اور آپ کے لیے لکھی، قرآن کی محفلوں میں جاتے ہوں، معلوم کرتے ہوں، دنیا میں شاید کوئی مثال ہو کہ ایک زبان میں 55 ترجمے قرآن کے موجود، اردو میں 55 سے زیادہ ترجمے قرآن کے موجود ہیں۔ کچھ باطل پرست ہوگی بھی ہیں، وہ نکال دیں 2-4 تو 50 سے ہوں گی ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے جو معروف مکاتب فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان سب کے ملا لیں، کم و بیش 50 ترجمے اردو زبان میں قرآن کے موجود ہیں، دنیا کی کسی زبان میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ تمام معروف مکاتب فکر کے علماء یا مفسرین کی تفاسیر موجود ہیں اور ان کی تعداد شاید عربی کے بعد سب سے زیادہ ہوگی کہ جس زبان میں تفسیر قرآن کی لکھی گئی، مگر کون پوچھتا ہے؟ عظیم اکثریت مسلمانوں کی دور قرآن ہے۔ پلیز، کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ تمہیں بلایا جاتا تھا، تم نہیں آتے تھے، یہاں اللہ کا شکر ہے تسلسل سے قرآن حکیم کا مطالعہ چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ چند لوگ ہیں جو شروع میں آگے بیٹھتے ہیں، باقی کوئی 20 منٹ کے بعد آ رہا ہے، کوئی آدھے گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، کچھ وہ جو 2 رکعت کے لیے آتے ہیں۔ یہ جمعہ تھوڑا ہی، جمعے کو جمعے بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے، وہ تو ہے عربی میں، وہ ہمیں آتی نہیں، اس لیے مقامی زبان میں تقریر کرنی پڑتی، پتا چلے بھائی کیا کہتی ہے کتاب، کیا کہتی ہے سنت، کیا کہتا ہے دین۔ 4 رکعت تھی ظہر کی، 2 اللہ نے کم کر کے جمعے میں 2 دے دی، 2 کہاں چلی گئی؟ وہ 2 خطبے دیے، خطبہ عربی نہیں آتا، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، مقامی زبان میں وہ سن، اب بغیر کسی قیمت کے مل رہا ہے میرے بھائی، لیکن ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عظیم اکثریت کا حال یہ ہے، جمعے میں بھاگتے دوڑتے آتے، 2 رکعت نماز ادا کر کے چلے جاتے، یہ جمعہ نہیں۔ ہاں فقہی طور پر ہو جائے گا، مفتی صاحب کہیں گے آپ نے پڑھ، ہاں جی ہو گیا، حقیقی طور پر کیا ہے، جمعے کا حاصل نہیں ملا۔ پھر ہمارے گھروں کے اندر ہم پتہ نہیں کیا کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن کتنا پڑھتے ہیں، کیا کچھ سمجھ، کوئی شے نہیں جو سمجھے بغیر پڑھتے ہوں، مگر قرآن جو سمجھے بغیر اس کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں؟ احراز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں اس سے، نکل جاتے ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائے کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، عشاء پہ شروع کرتے، فجر پہ چھوڑتے تھے، مجالے کو اٹھ کے چلا جائے، ان کو بھی ایک وقت آ کر آیا کہ کہنا پڑا میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں، یہ گانے گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں، اور قرآن سنتے تو اونگتے، ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، اللہ ہمیں معاف رکھے۔ آگے رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگلے جمعے اس پہ تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان سجایا گیا ہے قرآن کے لیے، تو تہیا کریں، ارادہ کریں، سمجھ کے قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کی محفلوں میں جڑیں گے، اللہ گزار دے ہمیں اس ماہ مبارک میں، اور قرآن سے ہمارے تعلق کو اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جو جان بوجھ کے چھوڑ دے، اللہ کہتے ہیں میں توفیق سلب کر لوں گا، واپس لے لوں گا، میں دلوں پہ پردے ڈال دوں گا، کانوں میں بوجھ پیدا کر دوں گا، سمجھ نہیں سکو گے، سن نہیں سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سزا سے محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا کہ وربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر ان کے ہر کیے پر، ہر ہر عمل پر معاوضہ کرنے پر آئے تو اللہ جل عذاب بھیج دے، مگر اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اللہ نے وقت متعین کر رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے وہ رحمت کا معاملہ کر رکھا ہے, ہر برائی پر ہر گناہ پر نہیں پکڑتا, مہلت دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ, پلٹ آؤ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. آگے فرمایا کہ بل لہم موعد لن یجیدو من دونہ موئلا, بلکہ ان کے لیے وقت مقرر ہے اور وہ ہرگز اس سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وتلک القرى اهلکناهم لما ظلموا, اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا. وجعلنا لمهلكهم موعدا, اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی دو تین باتیں کرنی ہیں اس مطالعے کے بعد. ایک ہمارے بھائی جو قدیمی قبرستان میں کام کرتے ہیں انہوں نے توجہ دلائی ہے, اور یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قبرستان میں قبریں بنائی جاتی ہیں, قبر ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر عبرت حاصل. جنت البقیع کا قبرستان ہے نا, تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی اجڑا ہوا میدان ہے. یہ ہے قبر کہ جس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو. ان بھائی نے ایک اور توجہ دلائی, وہ میں عرض کروں گا, لیکن بات میں نے شروع کی ہے قبر سے. ہمارے شب برات کو قبرستان جانے کا معمول ہے. سچی بات ہے اس کے متعلق کسی حدیث میں کوئی بات نہیں سوائے ایک ضعیف روایت ہے. صرف ایک ضعیف روایت, اس میں بھی زندگی میں ایک مرتبہ شب برات جسے ہم کہتے ہیں قبرستان جانے کا ذکر ہے. پوری زندگی کا عمل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے لگا دیے جاتے اور پتہ نہیں کیا کچھ اور شروع ہو گیا قبرستان میں. اصلاح کی ضرورت ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا قبر ایسی ہو بھائی جس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو. یا تو قبر کے اوپر پورے پورے ماربل کے پیس لگے ہوتے, ایسا ماربل کہ کوئی قبرستان جائے تو اس کو احساس ہو جائے کہ میرے پاس تو ایسا نہیں, مردے کو ایسا مل گیا ہم تو زندہ, ہمارے پاس نہیں. یہ قبر نہیں ہے, آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تو آ رہی ہے, معاف کیجئے گا, یہ قبر جو ہے عبرت گاہ تھی جس کو دیکھ کر ہمیں ہماری قبر یاد آئے. سیدنا عثمان قبر دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جائے, ان کو رونا آ جائے. لوگ پوچھے کہ ایسا کیوں, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر یہ پہلی منزل ہے آخرت کے مراحل میں سے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا, اور جو ادھر پکڑا گیا سوال جواب وغیرہ جو ہوتے وہ آگے بھی پکڑا جائے گا. اس لیے میں رو جاتا ہوں قبر کو دیکھ کر. آج ہمارے تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ماربل کو دیکھ کر, لائٹنگ کو دیکھ کر, اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے, یہ ساری بدعات و خرافات و فضولیات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں بنانے سے منع کی اور اونچی قبریں بنانے سے منع کیا. ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو جائے, یہ ہے قبر. اور قبرستان جانا چاہیے عمومی حالات میں. ہم جاتے عید کے موقع پر, معاف کیجئے گا سنت میں کہیں نہیں, ہم جاتے شب برات میں, ایک روایت ضعیف مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, ایک ضعیف روایت پوری زندگی میں بس ایک دفعہ. یہ مستقل جو ہم نے معمول بنا لیا یہ نہیں, مستقل معمول کیا ہے, مستقل قبرستان جانا چاہیے. اور اس علاقے میں تو بہت سہولت ہے, جب وقت ملا جا کے دیکھ لی اپنی قبر یا کسی کی قبر. اپنی سے مراد دوسرے کی دیکھ کر اپنی یاد آ جائے, یہ مراد ہے, ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے ہماری موت کہاں پر واقع ہوگی. لیکن دیکھ کر عبرت حاصل ہو, یہ قبرستان جانے کا اصل مقصد ہے. دعا زمین کے کسی بھی خطے اور کسی بھی حصے میں بیٹھ کر کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. بھائی کچھ کے رشتے دار امریکہ میں مدفون ہیں, وہاں تو نہیں جا سکتے نا, اللہ کے کبھی گئے تو الگ بات ہے, یہاں بیٹھ کے دعا کرے اللہ قبول کرے گا. قبرستان جانے کا اصل حاصل کیا ہے, مجھے اور آپ کو ہمیں ہماری قبر یاد آ جائے, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر جو بھائی ہمارے وہاں قبرستان میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک بات بیان کی اور آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا, ایک تو پکی قبر ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک ماربل کا پیس لگاتے ہیں مرحوم کا نام اور 786 یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. 786 کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے اور بھی مطلب بن سکتے ہیں, موقع نہیں تفصیل میں جانے کا, بغیر مناسب بات. پھر اس پر قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں, اس کے بعد لگا کے ہم تو گھر آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, کتے آتے ہیں وہاں پر قبرستان میں, وہ پیشاب پخانہ کرتے ہیں وہاں پر, بلی آتی ہے قبرستان میں پیشاب پخانہ کرتے ہیں وہاں پر, اور ٹوٹے ہوئے پیس پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس پر سے لوگ بھی گزر جاتے ہیں اور جانور بھی گزر جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ عیسائی قرآن کی توہین کرتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں نا, وہ کرے تو ہمارا خون جوش مارنے لگ جائے, ہم مسلمان ہیں ہماری کتاب ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, کتنا بڑا ظلم. آپ کی بھی نگاہ کبھی نہ کبھی تو پڑی ہوگی, ایسا تو نہیں, اور کبھی یہاں پہ یا کبھی میوا شاہ کے قبرستان میں وہ بتایا کہ ایک بابا آتے, وہ بیچارہ موٹر سائیکل پر آتا ہے 50 پر, وہ لالا کے دکھاتا ہے, ان بھائی نے بتایا جنہوں نے توجہ دلائی کہ اس کو مارتے بھی ہیں لوگ, بات صحیح کہتے ہو، اللہ کا خوف کرو، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، کیوں قرآن کی توہین کرتے ہو بھائی، کیوں حدیث کی توہین کرتے ہو؟ یہ کتے بلیاں یہاں پہ پیشاب کرتے، یہ دیکھو ٹکڑا ٹوٹا ہوا، یہ دیکھو پیس ٹوٹا ہوا، یہ آپ نے ہم نے کسی نے لگائے تھے اور آج دیکھو ان کی کیا حالت ہے۔ قرآن قبرستان کے لیے نہیں تھا، مردوں کے لیے نہیں تھا، زندوں کے لیے تھا، ہم نے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ قرآن خوانی ہوگی ہم قرآن پڑھیں گے، معاف کیجئے گا اس کی بھی دلیل نہیں، برا نہ مانیے گا، اتنے سال ہو گئے تو آپ ذرا ذہن ہماری ہمانگی ہو گئی تو ذرا کڑوی کڑوی باتیں بھی بیان ہونی چاہیے جو کہ ہیں صحیح، اور اب ہضم کریں ان کو۔ ہم نے مردوں کے لیے قرآن کو مخصوص کر دیا، قرآن زندوں کے لیے کلام ہے۔ ہاں قرآن کی تلاوت کر کے مرحومین کے لیے دعا کریں، بالکل کریں، جب قرآن کی تلاوت کریں مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے، مگر میں اور آپ پڑھیں قرآن کو زندہ کلام سمجھ کر، زندوں کے لیے کہ مجھے معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کا فہم حاصل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے، مستقل ان کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک تو ہمارے ان بھائی نے توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ دے، ہمیں یقیناً ہم بچنے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ہم میں سے ملوث ہے یا کسی کو ملوث دیکھے تو محبت سے ہمدردی سے سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ قرآن کی توہین نہیں کرنی، اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی بات جس میں تفصیلا آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، ٹھیک ہے بھائی، تیاری پہلے سے کی جاتی ہے، دنیا میں سیزن ہوتا ہے، کاروبار میں سیزن کے آنے سے پہلے دکان بھر لی جاتی ہے، اسٹاک لے لیا جاتا ہے، ویئر ہاؤس میں جمع کر لیا جاتا ہے، کسٹمرز کو تلاش کر لیا جاتا ہے تاکہ سیزن جیسے شروع ہو تو میری آمدنی فوراً شروع ہو جائے۔ اب جو سیزن کے شروع ہونے پر سوچے کہ اب مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو سیزن ختم ہوگا تب تک اس کی تیاری مکمل ہوگی، کچھ بھی ہاتھ پر لینی پڑے۔ تو رمضان میرے اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک سیزن، نیکیوں کا موسم بہار ہے، قرآن سے تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، ہماری روح کو بیدار کرنے، ترقی دینے، پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے، دنیاوی لذات سے تھوڑا سا ہٹ کر روحانی زندگی، روحانی ترقی میں بڑھنے کا نام ہے، رحمت مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں داخلے کی محنت کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بس دنیا میں مال کی قدر ہوتی ہے تو سیزن میں مال ملتا ہم جان کھپاتے، بچوں کو مارکس ملتے ہیں وہ ایگزامس کے دنوں میں اور اس سے کافی پہلے سب کچھ چھوڑ کر پڑھائی میں لگ جاتے ہیں، نوکری والے ہیں ان کا بھی سیزن آتا ہے کبھی کام زیادہ کرنے کا کیونکہ بونس ملتا ہے، انکریمنٹ ملتا ہے، وہ بھی جان لگاتے ہیں، کاروبار میں سیزن آتا ہے جان لگاتے ہیں، کیوں، بچے کے نزدیک مارکس کی، اسٹوڈنٹ کے نزدیک مارکس کی، نوکری والے کے نزدیک تنخواہ کی یا اس کے بڑھ جانے کی، اور کاروبار کرنے والے کے نزدیک پروفٹ کے مل جانے کی اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کی اہمیت کا یقین عطا فرمائے۔ تو پھر تیاری ابھی سے ہوگی، کیا تیاری کریں؟ پہلی بات دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مہینہ ایمان، عافیت، صحت کے ساتھ عطا فرمائے، اور اس کی بھرپور تیاری ابھی سے کرنے کی توفیق دے۔ ایک دوسرا ارادہ کر لیں کہ میں یہ محسوس کروں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز ایسے ادا کرو، صلاۃ المودع، ودا ہونے والے کی نماز، کہ زندگی کی شاید آخری نماز ہو، تو بھرپور طور پر ادا ہوگی نا انشاءاللہ، ہم محسوس کریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، بھرپور محنت میں کر لوں اس میں۔ تیسری بات، اپنے اوقات کا ذرا جائزہ لے لیں، صبح سے لے کے رات تک میرے اور آپ کے اوقات لگتے کہاں ہیں، کھپتے کہاں ہیں، ذرا لکھ کر ایک پرچہ بنا لینا کہ بھائی صبح 9 سے 1 میں کیا کرتا ہوں اور 2 سے 5 کیا کرتا ہوں، جی میں نوکری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر مجھے آتے آتے 7 بج جاتے، ٹھیک، 7 کے بعد میں کیا کر رہا ہوتا ہوں، نوکری کے دوران بھی لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں جبکہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے کام نہیں ہوتا، کاروبار کے دوران بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جبکہ کام نہیں ہوتا، تو ایسے ہی جہاں فارغ اوقات ملے ان کو کیسے میں قیمتی بنا سکتا ہوں۔ پھر موبائل، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیلی ویژن، اخبارات، رسالے، آؤٹنگ، کھانے پینے کے لیے باہر جانا، محلے کے نکڑ پر بیٹھ کر گپے لگانا، ان چیزوں کو ذرا دیکھ لیں، بہت وقت ہمارا اس میں برباد ہوتا ہے، گناہ تو الگ لازم آتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اگر ہم اپنے اوقات کا ایک پیپر پہ تعین کر لیں، خاص طور پر ینگسٹر سے کہہ رہا ہوں، اکثر کہتے ہیں ہم تو بہت جی بہت ہم مصروف ہیں، 10 گھنٹے وہ سوتا ہو کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، چار گھنٹے ٹی وی پہ لگا دو, کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں. اور جب بتایا جاتا ہے بیٹا تمہارا کام تو یہ ٹائم تو یاد رکھنا, ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, اگر ہم چھوٹے بڑے, میں بھی, اللہ مجھے بھی توفیق دے, میرا بھی ارادہ ہے, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ, امید ہے, ہم ایک پیپر پر لکھ لیں کہاں ہمارے اوقات صرف ہو رہے ہیں, کتنے فضول کام ہیں نکال دیں, بہت نکل آئے گا وقت انشاءاللہ. اور کچھ جائز کام ہوتے, بھائی گھر میں پینٹ کرانا ہے, گھر میں مرمت کرانی, رمضان کے بعد کرا لیں بھائی, ہاں کچھ چھت ایسی کی گرے گی تو نقصان ہوگا, اس کی تو فوری مرمت ضروری سمجھ آتی, لیکن کچھ ایسے کام ہیں جائز ہیں, بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو, رمضان شریف میں جتنا خرچہ کریں گے سوال نہیں ہوگا اللہ کے, کیوں سوال نہیں ہوگا, مرمت رمضان میں کراؤ حساب کتاب نہیں ہوگا, پینٹ رمضان میں کراؤ حساب کتاب نہیں ہوگا, جوڑے رمضان میں بناؤ حساب کتاب نہیں ہوگا, ایسا کوئی تصور نہیں. حلال سے بنائیں, حلال کمائیں, جائز پہ خرچ کریں, ٹھیک ہے, حساب تو دینا پڑے گا. دیکھیے یہ تصور کہ رمضان میں خرچے کریں گے تو حساب کتاب نہیں ہوگا, یہ تصور درست نہیں. تو بہت سے کام ایسے جو جائز ہیں وہ بعد کے لیے چھوڑ دیں. عید کی شاپنگ, چھوٹے سے چھوٹے بڑے بھی سبحان اللہ, ٹھیک ہے بھائی, ایسی عید کہ اس کراچی میں لاشیں گری ہوئی ہوں, قتل و غارت گری جا رہی ہے, پچھلے رمضان میں بھی ہوا ہے, لوگ احتکاب چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے ہوں, اور ہم دھوم دھام سے عید مناتے ہوں, ایمانداری سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. بچوں کو شوق ہے پورا کرا لیں, پہلے کرا لیں, کافروں کو دیکھیں ان کا کرسمس آتا ہے وہ پرائسز کم کر دیتے ہیں, ہمارے ظالموں نے ابھی سے پرائسز بڑھا دی, اللہ ان کو ہدایت ہے نا ظلم, تو بھائی ابھی جان چھوڑائیں, ورنہ قیمتی راتیں شاپنگ مال میں اور بد نظری میں پتہ نہیں کہاں کا لگ رہی ہوتی ہیں, اس کو بھی پہلے نمٹائیں. تو یہ میں نے عرض کیا کہ ابھی سے تیاری شروع کریں, دعا بھی, نیت اور ارادہ بھی, اپنے اوقات کا تعین بھی, اور پھر دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں, رمضان میں لیں اعتکاف میں بیٹھے, اللہ توفیق دے جن کے لیے آسانی ہو. اسی طرح قدر کی راتوں میں عبادت کرنی, جاگنا نہیں ہے, عبادت کرنی. جاتے ہیں لوگ کس طرح, موٹر سائیکلیں نکالی, نوجوانوں نے بھائی معاف کیجئے گا, رات کو 12 بجے نکلے, سائلنسر نکلا ہوا ہے اس ہوٹل پہ اس ہوٹل پہ, صبح آگے سو گئے, جی میں جاگ رہا تھا, بھائی جاگنا تھوڑی تھا, عبادت کرنی تھی. تو میں متعین کروں اپنے اوقات, جاگوں گا تو اگلے دن شاید آفس لیٹ جاؤں گا, ہاف ڈے کی اپلائی کر دوں پہلے سے, اس طرح میں اپنے اوقات کا تعین کروں گا تو بھرپور طور پر رمضان المبارک کا فائدہ اٹھا سکوں گا. باقی ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کے اعمال پر کچھ گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.